نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز بیت اور میرے والد ماجد حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ وطن آخرت کی تیاری میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں. تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بزرگ اور محدث ہیں اور تابعی بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مگر میرے پاس وقت کم ہے، مختصر سی نصیحت کر دیجئے، زیادہ لمبا چوڑا واعظ سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. آج کی اس مجلس میں اگر وہی ایک نصیحت، ایک تابعی کی نصیحت ہمارے آپ کے دل میں اتر جائے تو اللہ کی رحمت سے میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا سب قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وللآخرتی بقدر بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت میں لے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم الشان محنت کرو، اور دنیا کا قیام عارضی ہے، یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بیوقوفی ہے. کیسی جامع نصیحت ہے، بس اس کو یاد کر لو اور دل میں بٹھا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے، موت کی یاد بہترین واعظ ہے جس سے بیٹری چارج ہو جائے گی. اور اچھی صحبت میں بیٹھیے، جہاں کہیں نیک باتیں ملیں وہاں جاؤ، دیکھو پہلے لوگ کہاں سے کہاں جا کر دین سیکھتے تھے. کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، میں انہیں کیسے دیکھوں؟ وہاں اگرچہ ٹھنڈک ہے لیکن مقرر سے دوری ہے، اور یہاں بیٹھنے میں گرمی تو لگے گی. لیکن ایک شاعر کہتا ہے وہ گرمی یہ ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. یعنی جدائی کی گرمی بھی ہے مگر تیری یاد کی ٹھنڈک بھی ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دوستوں کی محبت اور اللہ والے دوستوں کو اللہ کے لیے محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. جو شخص کسی سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا انه وصل فيك فصله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، خاندان کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، بزنس کا کوئی تعلق نہیں، صرف یہ سوچ کر محبت کرے کہ یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، چلو اس کی زیارت کرو، تو 70,000 فرشتے اس آدمی کے ساتھ چلتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یصلون علیہ ای یستغفرون لہ، راستے بھر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیجئے. اور دوسری دعا یہ دیتے ہیں کہ ربنا انہ وصل فیک ای لاجلک، یا اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، فصلہ، لہذا اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے. دوستو، اس لیے اس تعلق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. سارے تعلقات تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، لیکن جو تعلق اللہ کے لیے ہوگا وہ بڑا کام دے گا. یہ تعلق میدان محشر کی گرمی میں بھی کام دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں تو قیامت کے دن خدا ان کو عرش کا سایہ دے گا. جس دن سورج کے قریب آنے سے لوگوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہوں گی، کھول رہی ہوں گی جیسے ہانڈی پکتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو بلائیں گے کہ تم دونوں آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے، لہذا تم ہمارے سائے میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے۔ یہاں اس وقت گرمی ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو ہمیں بھی گرمی لگ رہی ہے، ہمارا بھی پسینہ نکل رہا ہے، آپ ہمارے پسینے میں شامل رہیے، ہم آپ کے پسینے میں شامل ہیں۔ لیکن یہ جو لطف و انشراح آپ حضرات کے نظر آنے سے ہوا ہے، اس کے سامنے گرمی سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جوانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بڑے بوڑھوں کی رائے لیں اور ان کے مشورے پر چلیں۔ بعض اوقات کم عمری کی وجہ سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا۔ میرے شیخ اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ 12 مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایک مرتبہ تو ایسی زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے لال لال ڈوڑے بھی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو لال لال ڈورے تھے وہ بھی مجھے نظر آ رہے تھے۔ ایسے بزرگ کے ساتھ میرے اللہ نے میری جوانی گزاری اور 15-16 سال تک ساتھ رکھا۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بہت ہی بڑا عاشقانہ مزاج اور ذوق عطا فرمایا تھا۔ رات کو 3 بجے اٹھتے تھے اور کئی ہزار دفعہ اللہ کا ذکر کرتے، درود شریف پڑھتے، 8-8 گھنٹے عبادت کرتے تھے۔ حضرت کی عجیب شان تھی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دریا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور میری کشتی ان کی کشتی سے پیچھے کچھ فاصلے پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب میری کشتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی گئی تو ٹھک سے جو آواز آئی، آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت نے اس پر ایک شعر بنایا، قلب مزدر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ حضرت نے یہ شعر خود بنایا تھا، حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھے، مگر ایک دو شعر زندگی میں کہہ دیے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہر وقت چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھانے والے جو حضرات ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ دیر کسی بڑے بوڑھے کے پاس بیٹھ جائیں، ورنہ آہستہ آہستہ وہ بھی بچے بن جائیں گے، کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ دن بھر بچوں کے پاس رہنے سے بچوں کے اثرات سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک حافظ جی بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے، تو بچوں نے سوچا کہ آج کسی طرح چھٹی کرنی چاہیے۔ پڑھتے پڑھتے جی گھبرا گیا، اب سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر یہ ترکیب کی کہ سب لوگ جا کر کہو کہ استاد جی، آج آپ کچھ بیمار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ استاد جی، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے، چہرہ سرخ ہے، کچھ حرارت تو نہیں ہے، کچھ سر میں درد معلوم ہوتا ہے، آنکھ بھی کچھ لال لال ہے۔ غرض ہر بچہ پوچھ رہا ہے۔ تو حافظ جی نے بھی سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، حالانکہ اچھے خاصے تھے۔ خیریت پوچھتے پوچھتے وہ واقعی بیمار پڑ گئے۔ تو ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بوڑھوں کی صحبت پر ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی جوان کی شادی ہو رہی تھی اور جوانوں کی بارات جا رہی تھی۔ 40-50 آدمی سب جوان ہی تھے۔ ایک بڑے میاں کھانس رہے تھے۔ بڑے بوڑھوں کو کھانسی آتی ہی ہے۔ وہ کھانستے ہوئے کہنے لگے، میرے جوان بیٹو، اس بڈھے کو بھی بارات میں لے چلو۔ تو سب جوان لڑکوں نے کہا کہ بابا، آپ چلیں گے تو ہماری ہنسی مذاق میں خلل پڑے گا، کیونکہ آپ کا ادب کرنا پڑے گا، آپ نہ ہوں گے تو ہم خوب ہنسے بولیں گے۔ تو بوڑھے نے کہا، اچھا، اگر ایسا ہے تو ہم کو کہیں دور درخت کے نیچے بٹھا دینا، اور تم سب خوب ہنسنا بولنا مذاق کرنا، مگر مجھے ساتھ تو لے چلو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، کسی مصیبت میں میرا مشورہ تم لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ جب بڑے میاں خود ہی اس پر راضی ہیں تو بڑے میاں کو کہیں دور درخت کے نیچے لٹا دیں گے، ہمارا سب ہنسی مذاق بھی ہوتا رہے گا۔ خیر یہ بڑے میاں ساتھ چلے گئے. اب لڑکی والوں نے ان کو چکر دینا چاہا, مذاق کرنا چاہا. پہلے زمانے میں لڑکے والوں کو تنگ کرنا اور ان کو دھوکہ دینا اور پریشان کرنا لڑکی والے بڑی کامیابی سمجھتے تھے. لہذا جو ان کے سسر بننے والے تھے اور برادر نسبتی اور جتنے مذاقیہ قسم کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے, اور لڑکے والے کی طرف سے جتنے لوگ بارات میں آئے تھے سب کے دونوں ہاتھوں پر ایک ایک ڈنڈا کس کر باندھ دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو موڑ کر منہ تک نہ لے جا سکیں. اس کے بعد کھانا رکھ دیا, بریانی, شاندار پلاؤ, قورمہ اور تندوری روٹی. اب سب جوان پریشان ہو گئے. یہ تو سسرال والوں نے اچھا الو بنایا. تب ایک نے کہا, ارے میاں وہ بڈھا جو لیٹا ہوا ہے اس نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مجھ سے مشورہ کر لینا, چلو اس سے مشورہ کریں. چنانچہ ایک آدمی وہاں گیا اور کہنے لگا, بابا ہم لوگ مصیبت میں پھنس گئے ہیں, آج ذرا کوئی عقل مندی کی بات سکھاؤ کہ ہم لوگ کیا کریں. تو اس بڈھے نے کہا کہ ارے بیوقوفوں, اسی لیے تو کہتا تھا کہ بڈھے کو ساتھ رکھا کرو اور بڑے بوڑھوں سے ملتے رہا کرو. اب میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں, یہ تمہارے سسرال والے سب کے سب بیوقوف بن جائیں گے. تم آمنے سامنے دو صفوں میں بیٹھو اور سامنے والا اپنے سامنے والے کو لقمہ بنا کر کھلا دے, یعنی میرا ہاتھ میرے منہ کی طرف تو نہیں مڑ سکتا لیکن سامنے والے کو تو میں دے سکتا ہوں, اس میں ہاتھ موڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اب جب یہ بڑے میاں سے سیکھ کر آئے تو سسرال والوں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ ضرور کوئی بڈھا ہے. تو دوستوں, تجربے کار بوڑھے سے فائدہ ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے اور دینی بزرگوں کی صحبت سے بھی دین آسانی سے مل جاتا ہے. حکیم الامت حضرت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے دین تو ملتا ہی ہے, دنیا کی برکت بھی عطا ہو جاتی ہے. دین تو بنتا ہی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. ان صحبتوں سے کیسے کیسے لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں. آج کل میرے شیخ کا حکم ہے, جہاں بھی واعظ کا ہو تو واعظ سے پہلے ایک دو سنتیں زندہ کر لو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی, اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. چونکہ آپ کا علاقہ بہت اونچا نیچا ہے, بہت پہاڑیاں ہیں, لہذا بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے. اللہ کا محبوب بننے کا آسان راستہ. تو آپ حضرات آج سے اس سنت کو زندہ کریں تاکہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملنا شروع ہو جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ بہت جلد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی اتنی بڑی دلیل اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے, اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے اور محبوب ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلن اور طریقے پر چلتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. فتبعونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلن پر چلو, اللہ تمہیں پیار کرے گا, تم سے محبت فرمائے گا. کم سے کم آج آپ ایک سنت سیکھ لیں تو میرا آنا وصول ہو جائے گا کہ یہاں اورنگی 11.5 میں جہاں کہیں بھی بلندی ہو, تھوڑی سی ہی ہو, جیسے سڑک کی اونچائی ہے سڑکوں پر چلنا پڑتا ہے, یا کہیں پہاڑ کی اونچائی ہے, بس جہاں اونچائی آئی اللہ اکبر کہیں, اور جہاں نیچے ہو وہاں سبحان اللہ پڑھیں. ایسے ہی جب جوتا پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو, اور جب اتارو تو بائیں پیر سے اتارو, اور یہی طریقہ قمیض پہننے کا ہے. جب قمیض پہنو تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالو, اور جب اتارو تو پہلے بایاں ہاتھ سے نکالو. اسی طرح پاجامہ کی بھی یہی سنت ہے, پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں ڈالو اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالو. اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جوتا پہنو تو پہلے داہنا پیر داخل کرو, اور جب اتارو تو پہلے بایاں پیر نکالو. اگر آپ کو 100 مرتبہ جوتا پہننا اور اتارنا پڑے تو بتائیے کتنا ثواب ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور بخاری شریف سے بڑھ کر حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، ایک آلو بیچنے والا بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ مقام دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا، میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی وقت میں امام بخاری کی روح نکلی تھی۔ آج دو سنتیں بیان کر دی، ان سنتوں کا ثواب اس مکان والوں کو بھی ملے گا جن کے مکان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلے گی۔ دوستو، ایک سنت کے سامنے سورج کی روشنی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سنت پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ نور محسوس ہوگا۔ میں نے الہ آباد میں ایک بزرگ کو دیکھا، جب ان کے خادم نے ان کا کرتا اتارا تو پہلے دائیں آستین اتار لی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ایسی بے اصولی کیوں کی، مجھے پھر سے کرتا پہناؤ اور اتارتے وقت بائیں آستین نکالو۔ آج زیادہ نہیں، صرف یہی دو سنتیں بتاتا ہوں، تھوڑا تھوڑا سبق ملنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی پہلے میٹرک کرتا ہے پھر انٹر کرتا ہے۔ اگر کسی کو پہلے ہی دن پی ایچ ڈی، بی ایس سی، ایم ایس سی کرا دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آج دو سنتیں بیان کر دی ہیں کہ جب اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کہیں اور جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں، جوتا پہنے تو دایاں پیر داخل کریں اور اتاریں تو بایاں پیر نکالیں۔
اشعار بھی پڑھیں، آپ کی فرمائش ہے تو ایک چند اشعار ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ دعا کے اشعار ہیں، مناجات کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دعا کو، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، بچے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے۔ پہ میرے فضل وہ نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے.
یہ شعر میرے مرشد محبوب سیدی حسین علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. بس حضرت نے ایک ہی نصیحت ساری زندگی ہم کو فرمائی, اس کو مختلف عنوانات سے بیان فرمایا کہ بھائی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہو تو بھی یہی عنوان ہے, اور اللہ کو پانا ہو وہ بھی یہی عنوان ہے, اور دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو بھی یہی عنوان ہے, اور سلوک کی منتہا کو پہنچنا ہو, سلوک مانے اللہ کا راستہ طے کرنا, ہر انسان اس سلوک کو طے کر رہا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی منزل سے کسی اور طرف کو سفر کر رہا ہو, ہر آدمی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو ہر آدمی اپنا راستہ طے کر رہا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ یہ ایک آدمی ٹیڑھا جا رہا ہے, ایک آدمی کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا جا رہا ہے, اور وہ منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے. اصلی منزل تو آخرت ہے لیکن مقصود سے دور ہو رہا ہے. مقصود ہے دنیا میں آنے کا, خدا تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا, بس سوا اس کے کچھ بھی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے معنی یہاں معرفت کے ہیں, اپنی پہچان کے لیے, اور پہچان بھی مطلوب ہے مقصود نہیں ہے. پہچان کیوں ہے مطلوب؟ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں معلوم ہو جائے, کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے. اب ایک آدمی ہے عام, اس سے نہ کوئی معاملہ پڑا, نہ اس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے, نہ کوئی میل جول ہے, نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آدمی کو نہیں معلوم کہ کیسے صاحب ہیں, لیکن جب کسی سے معاملہ پڑا اور انتہائی اچھے اخلاق کے, انتہائی ہمدرد اور انتہائی جو ہے وہ مدد کرنے والے, کام آنے والے اور خوش اخلاق, تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ بھائی بہت ہی اچھے آدمی ہیں. تو اللہ پاک کے کمالات اور ان کی صفات کو جاننا, معرفت ان کی جس کو حاصل ہو جاتی ہے, جتنی درجے کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنے ہی درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے, جو ہے مقصود ہے. تو یہی ہے اس آیت کا مفہوم کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ تم دنیا میں جاؤ اور روح تھے ہم پہلے روح, پھر ہم کو جسم اس لیے عطا ہوا ہے کہ اس جسم سے ہم خدا تعالیٰ کی بندگی کی ادائیں دکھائیں, مختلف ادائیں. کیا ادائیں؟ کبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ان کے دربار میں, کبھی جھکے پڑے ہیں, کبھی دبے کھڑے ہیں, کبھی جھکے پڑے ہیں, کبھی سجدے کے اندر گرے پڑے ہیں اور آہوزاری کر رہے ہیں یہ, اور کبھی مال ہے اور تقاضا ہے کہ اس کو اپنی مٹھی میں رکھو, لیکن خدا کا حکم آ گیا کہ زکات دو بھائی, مسکینوں کو کی مدد کرو, کھانا کھلاؤ, تو اب اللہ کے حکم پہ فدا ہے کہ بھائی اللہ ہمارے محبوب پاک کا, ہمارے خالق کا حکم ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانے سے وہ خوش ہو جائیں گے, وہ ہم کھانا کھلائیں. ایسے ہی مختلف ادائیں, حج فرض فرما دیا, اب روح کہاں سے حج کرتی؟ تو یہ پیر دے دیے یا ہاتھ دے دیے، دل و دماغ دے دیے، بینائی دے دی، سنوائی دے دی، زبان دے دی، جس سے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں. اب زبان نہ ہوتی تو ہم نعرے کہاں سے لگاتے؟ وہ دل نہ ہوتا تو محبت کہاں سے لاتے؟ دل جو ہے مخزن ہے محبت کا. اگر یہ دل ہی نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا گھر ہے، ہے نا؟ تو اگر یہ دل ہی نہ ہوتا تو اللہ کی محبت ہم کہاں سے لاتے؟ اور اسی طرح سے اگر پیر نہ ہوتے تو ہم طواف اللہ کے اپنے محبوب کے گھر کا چکر کیسے لگاتے ہیں، اور دوڑتے کیسے صفا و مروہ میں اپنے انبیاء اور ان کے آل کے نقل میں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقل میں ہم کیسے دوڑے لگاتے؟ جس ادا پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ٹھوکر ماری اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، کیسے وہ دوڑ رہی تھیں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیاس کی شدت میں. ماں کو کیسی تڑپ ہوتی ہے، کیسی ممتا آتی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اس پہاڑ سے اس پہاڑ، اس پہاڑ سے، اور یہ تماشا آسمان دیکھ رہا ہے، پورا آسمان دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بندی کیسی ہے محبت. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی محبت تو ماں کی محبت سے سینکڑوں درجہ، یہ تو ایک تمثیل ہوتی ہے کہ 100 درجہ اللہ کے پاس ہے. در حقیقت اللہ کی رحمت اور اپنے بندوں سے محبت کا کوئی معیار نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اتنی محبت ہے اور اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے. تو بے پناہ محبت ہے ان کو اپنے بندوں سے. تو اسی محبت کے صدقے میں جو اللہ تعالیٰ کو حاجرہ علیہ السلام پر آئی، تو ایسا پیار آیا اس ادا پہ کہ قیامت تک کے لیے یہ صفا مروہ دوڑنا، ایسی اپنے گھر کے چکر لگانا، اور ایسے بے حال چکر لگانا کہ نہ سر پہ ٹوپی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے ہیں، کوئی شان و شوکت کا سامان نہیں. اور آخر میں کیا کیا کہ حج کرنے کے بعد ہمارے عشق و محبت میں سر بھی منڈا دو. اپنے محبوب چیز جو بالوں سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو بال بھی منڈا دو. اب بالکل ہی جو ہے تم بالکل ہمارے بن جاؤ، دیوانے کی طرح نظر آؤ. اور نہانا بھی جو ہے، خوشبو لگانا بھی منع ہے، یہ بھی نہیں. شان و شوکت کا، زینت کا ہر سامان، ہر چیز جو ہے چھڑا دی وہاں پہ، بس چلے جا رہے ہیں. چپل بھی پیر میں جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم نہیں پہن سکتے، وہ چپل پہننی ہے جس سے یہ ہڈی کھلی بھی ہو. کیسا آدمی ہو، اللہ کو یہ عشق و محبت کا نظارہ بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کر کے دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھانی ہے کہ مٹی کے اس پتلے سے کہ ہم نے کیا کام لیا ہے. فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ جو ہے انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہ تو فتنہ و فساد کرے گا، ان کے علم میں یہی تھا کہ یہ جا کے قتل و غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا زمین میں، ان کو معلوم نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ہمیں جو معلوم ہے تم نہیں جانتے. تو فرشتوں کو جو ہے اس کی خبر نہیں. ایک زبردست شعر ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. انسان کو اللہ نے کیا شرف عطا فرمایا کہ عبادت کا سرور بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں، بار بار اللہ کے نام کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اللہ 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 جل جلالہ. تو کبھی اس کا سرور آ رہا ہے، اور کبھی اچانک جو ہے گر پڑے زمین پہ. کیا مطلب؟ کیا خطا کر بیٹھے، اللہ کا قصور کر بیٹھے، اپنے مالک کا قصور کر بیٹھے، اب رو رہے ہیں بیٹھے، اب رو رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور سجدے میں جو ہے ناک رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، قصور ہو گیا. تو کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور، اللہ قصور ہو گیا، معاف کر دیجئے. تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی اس مٹی کے پتلے کی، یہ کیفیت فرشتوں کو بھی اس کی ہوا نہیں لگی، اس لیے کہ فرشتوں میں سرور عبادت تو ہے، قرب عبادت تو ہے ان کے پاس، کی حضرت عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. لیکن انسان جو ہے اس کو 2 قرب حاصل ہیں، فرشتوں کو 1 قرب حاصل ہے قرب عبادت، اور بندے کو 2 قرب دیے اللہ نے، 1 قرب عبادت کہ نماز،
اور ذکر اللہ اور صدقہ و خیرات اور حج اور عمرہ اور ان سب چیزوں سے ہمارا تقرب قرب حاصل کرو، اور جب خطا ہو جائے تو رو رو کے ہمارا قرب حاصل کرو. سبحان اللہ، یہ فرمایا کہ ہے وہ حضور، میرا حضور ہے کہ ملک کو بھی اس کی، فرشتوں کو بھی اس کی ہوا نہیں لگی. یہ قرب ندامت کہلاتا ہے، وہ قرب عبادت ہے، یہ قرب ندامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رو کر راضی کر لینا. ہاں، ایک بزرگ تھے علامہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت نے قصہ سنایا ان کا کہ 30 سال تک روتے رہے روتے رہے کہ یا اللہ مجھے معصوم کر دیجئے، کہ مجھ سے کوئی خطا ہی نہ ہو. اب بتائیے، بشر سے خطا نہ ہو، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہو جن کو اللہ تعالیٰ خود سے محفوظ کرنا چاہیں، ورنہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ بشر کے اندر شر تو پہلے ہی موجود ہے، لگا ہوا ہے، بشر کے ساتھ شر لگا ہوا ہے. انسان بنایا اللہ نے اس کو، خطا کا پتلا ہے. حضرت آدم، ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا اللہ کا، اگرچہ وہ قصور اس درجے کا نہ تھا، وہ تو بھول تھی، اور وہ بھول بھی کیسی تھی تو خدا تعالیٰ نے اس کی گواہی قرآن پاک میں خود نازل فرمائی. فرماتے ہیں کہ ولم نجد لہو عزما، کہ ان کے دل میں ہماری نافرمانی کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا. بعض ایسے بے ادب اور بدتمیز لوگ قرآن پاک اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ترجمے بس سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ہم جان لیا تو عربی زبان کا ہم پورا علامہ بن گئے، قرآن پاک کو سمجھ جائیں گے ہم پورا. ہرگز بھی نہیں سمجھ سکتے. لغت سے قرآن پاک کو جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم وہ گمراہ ہو جائے گا، بالکل پکا گمراہ ہو جائے گا. قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کرنا پڑتا ہے، عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تفاسیر کو دیکھنا ہوتا ہے. یوں ہی نہیں ہے قرآن پاک نازل ہو گیا، ان سے سیکھنا پڑے گا کہ کس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کن آیتوں کی تفاسیر صحابہ سے منقول ہیں، تب جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب اور مفہوم صحیح معنوں میں کیا ہے. تو جو آدمی اپنے تئیں ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو جائے گا. لہذا بعض بدتمیز اور بے ادب اور گستاخ لوگوں نے یہ کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کر ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کلام الہی میں گواہی دے رہے ہیں کہ ولم نجد لہو عزما، وہ تو دھوکہ کھا گئے تھے ہماری محبت میں. کیسے محبت میں؟ کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے درخت کا تو تم ہمیشہ ہی کے لیے یہاں قرب میں، اللہ کے قرب میں رہ لو گے. تو ان کو جو ہے اللہ کی محبت میں دھوکہ لگ گیا کیا، ارے ہم کھا لیں گے پھر تو اپنے محبوب پاک کے پاس ہی رہیں گے. تو یہ خطا ہو گئی ان سے، بھول گئے تھے کہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا. تو خطا تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو مخاطب فرما کے، کلکم خطاءن وخیر الخطائین التوابون. سبحان اللہ، فرمایا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، تو کون مائی کا لال ہے کہ جو کہے، جب صحابہ نہ بولے کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی تو ہم کون ہیں بھائی. صحابہ نے بالکل اعتراف کیا کہ بے شک جب خدا کا رسول ہمیں خطا کار کہہ رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کون ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی. مگر کیا ہے، سبحان اللہ، کیسی بات ارشاد فرمائی کہ وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سب سے اچھے خطا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، بھلا خطا کرنے والا کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت برا ہے. لیکن اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے والی چیز کیا ہے؟ توابون. کیا تو کثیر التوبہ ہوتے ہیں وہ لوگ، کیا قصور ہو جاتا ہے تو بس ان کے دل پہ ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی نافرمانی کر ڈالی، کیسا ہم نے بڑا جرم کر ڈالا. بہت ہی وہ متزلزل ہوتے ہیں. بردل سالک ہزارہ غم بود، باغ دل خلال کم بود. فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے گلستان سے ایک تنکا گھاس کا کم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ والے اس قدر لطیف دل رکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بھول چوک کو بڑا گناہ اور خطا تصور کرتے ہیں، اور ان کے دل پر زلزلے طاری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا قصور کر دیا. تو لہذا وہ توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور دل میں ان کے پھر آخرکار ٹھنڈک آ جاتی ہے، دو چار آنسو گرا لیتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ابھی ہوا، فرماتے تھے کہ جب آنسو آ جائیں توبہ کرتے روتے تو سمجھ لو رسید آ گئی کہ قبول ہو گئی توبہ.
سبحان اللہ، بزرگوں کی باتیں کیسی پیاری پیاری اور کتنی اثر انداز ہوتی ہیں دل کے اوپر. از دل خیزت بر دل ریزت، کی دل سے نکلتی ہے دل میں سرایت کر جاتی ہے، تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ بزرگ جو ہے رو رہے تھے کہ اللہ مجھے معصوم کر دیجئے، میں خطا کر جاتا ہوں، مجھ سے ہر بار خطا ہو جاتی ہے. اچھا، بزرگوں کی جو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو وہی بات حضرت آدم علیہ السلام کی، ہم ان کی خطا کو اس طرح نہ لیں. وہ اللہ کے عظمت کے سامنے بندے کی ہر عبادت بھی خطا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے عظیم الشان مالک ہیں کہ ان کے سامنے کوئی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، کہ اے اللہ، آپ کی معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا، عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا. کیسے کر سکتا ہے ایک انسان ہے، اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. تو بہرحال تو وہ رو رہے تھے. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی خط جو بزرگ حق کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو گئی، تو ہم اس خطا کو اپنی جیسی خطا پر معمول نہ کریں. ہم تو بڑے، ہماری تو عبادت بھی جرائم سے کم نہیں ہے. بتائیے، اگر ہماری نماز، ہم اپنی نماز کو دیکھیں تو کیا اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے ہماری نماز؟ خود اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہمارے خیالات کدھر کدھر بھٹکتے ہیں؟ کیا اللہ کی عظمت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم دربار میں ان کے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھے اور ادھر ادھر متوجہ ہوں؟ لیکن بھائی، ان کا کرم ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں کہ دل کا لگنا فرض نہیں کیا، دل کا لگانا فرض کیا ہے. کہ بھائی، دل نہ لگے تو تم پہ کوئی جرم نہیں ہے، تم پہ تمہاری کوئی خطا نہیں، کیونکہ دل ہم نے تمہارے اختیار میں نہیں دیا، دل ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، دلوں کو پلٹنا ہمارا کام ہے. لیکن تمہارا کام جو ہے، تم روتے رہو، خطاؤں پہ روتے رہو، معافی مانگتے رہو، دل کو کھینچ کھینچ کے ہمارے دربار میں لاتے رہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. تو ہم بزرگوں کی باتوں کو اپنی جیسی خطا نہ سمجھیں، خدا نہ خواستہ. ان سے تو معمولی سی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، معمولی سی غفلت ہو جاتی ہے اللہ سے، ذرا سا زہول تو اس کو بہت بڑی خطا اور بڑا گناہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال وہ روتے رہے کہ یا اللہ، مجھ سے ہر بار خطا ہو جاتی ہے. تو اب وہ خطا کس درجے کی تھی وہی جانتے ہیں، بزرگوں کی باتیں ہم کہاں، چھوٹے لوگ ان کو جانے. تو وہ روتے رہتے تھے، تو ایک دن آسمان سے آواز آئی 30 برس کے بعد کہ اے اسمعی، تم اللہ تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے دو دروازے رکھے، دو دروازے، ایک تقوی کا دروازہ، ایک توبہ کا دروازہ. سبحان اللہ، سنا آپ نے کہ دو دروازے ہیں. تو فرمایا کہ تم تقوی کے دروازے سے اگر نہیں آ پا رہے تو توبہ کے دروازے سے آ جاؤ، ہم تک تو پہنچ جاؤ گے، دروازے دو ہیں، منزل ایک ہی ہے. جیسے ایک صاحب جو ہے وہ ہوٹل میں گئے کسی کھانا کھانے کے لیے، اور سوچا کہ یہاں سے ادھار کر لیں گے. تو وہ وہاں اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا فلاں، وہاں لکھے ہوئے بورڈ جگہ جگہ کہ فلاں کھانا کھانا ہے تو آپ اس دروازے میں جائیے، تو اور فلاں کھانا کھانا ہے تو اس دروازے میں جائیے. چوائس دیتے نا، آپشن آج کل، یہ بڑا ہر آدمی بغیر انگریزی پڑھا ہوا بھی جانتا ہے آپشن کسے کہتے ہیں، یہ موبائلوں کی کارستانیاں ہیں. تو اس دروازے میں چلے گئے جہاں ان کا پسندیدہ کھانا تھا. پھر انہوں نے کہا، لکھا کہ آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے کھانے تو اس دروازے میں جائیے، اور نیچے بیٹھ کے کھانے تو اس دروازے میں. جب وہ چوز کر لیا انہوں نے آپشن، تو اور آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی، اگر آپ کو جو ہے وہ نقد میں کھانا ہے تو یہ جگہ ہے، اس دروازے سے داخل ہوئی، یہ ادھار میں کھانا ہے تو اس دروازے سے داخل ہوئی. اب تو بڑے خوش ہوئے کہ یار، یہاں ادھار کا بھی معاملہ چل رہا ہے. جیسے ہی ادھار والے دروازے سے میں اندر داخل ہوئے تو سیدھے باہر سڑک پہ. تو بہرحال یہ دروازے اللہ نے دو رکھے ہیں کہ اگر تقوی سے تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے، خطا تم سے ہو جاتی ہے، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، تم اپنے ہماری چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ دو، رو ہم سے. کام بنانا تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس کو چاہیں. ارے بھائی، ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی امریکہ کا صدر یہاں آیا کسی زمانے میں، اب تو وہ یہاں پھٹکتے بھی نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں. بہرحال کہ وہ یہاں آئے تو کوئی اونٹ والا تھا، اس نے کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ مارا، وہ اس کی ادا سے خوش ہو گیا، اور اس نے پاکستان کے صدر کو کہا، حکم یعنی کہا کہ اس کو ہمارے خرچے پہ امریکہ کا ویزا دے دو. تو لوگ بڑا رش کرتے تھے کہ بھائی، اس کا تو بڑے چمکدار چمک دمک ہو گئی، امریکہ چلا گیا، وہاں مزے آ رہے ہوں گے اس کے. اب اللہ عالم، وہاں جا کے کیا ہوا.
تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے عموماً لوگ دین کی دولت کھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ماحول ان کا ایسا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایسی اداؤں پہ پیار آ جائے، کس سے وہ راضی ہو جائے. ہم جس کو گناہگار سمجھ رہے ہیں اب اس نے سر رکھ دیا کہ اللہ. ہمارے حضرت میثاق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آیا، نہیں چھوڑتی لت اگر معصیت کی، معصیت مانے گناہ، نہیں چھوڑتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، ہے نا. نہیں چھوڑتی لت اگر معصیت، گناہوں کی پرانی عادت لگی ہوئی ہے، شیطان نفسات لگے ہوئے بہکا دیتا ہے. تم اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایک کام تو ضرور کر لیا کرو، وہ بھی مت چھوڑو، خدا کا دروازہ مت چھوڑو، مایوس مت ہو. تو نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. تو فرمایا اے اسمعی، تم دو دروازے میرے ہیں، تم کیوں مصر ہو کہ میں اسی دروازے سے آؤں گا لمحہ کے پاس. ارے بندے کو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ اپنا راستہ خود متعین کرے، ہے نا. خواجگی ان کی ہماری بندگی، ہاں خواجگی ان کی پالنا، خواجگی مانے پالنا، تو خواجگی ان کی ہماری بندگی. ہمارا تو کام جیسے چھوٹا بچہ باپ کی انگلی پکڑ جاتا ہے اور باپ جدھر لے جائے، جو کھلائے، جدھر جیسے وہ سلوک کرے، بچہ انگلی پکڑے پکڑے چلتا ہے اور کتنا بے فکر رہتا ہے، اچھلتا کودتا جاتا ہے، شیر بنا ہوا جاتا ہے نا. اور جہاں جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ظالم کو یہ زمانے کی فکریں اور ٹینشنیں جو ہے وہ مار دیتی ہیں، کتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان. لیکن چھوٹا بچہ جیسے باپ کی انگلی پکڑ کے جاتا ہے، تو ہمارا کام تو یہ کہ خدا تعالیٰ کی مرضی پہ ہم ہر وقت راضی رہیں، گویا کہ ان کی ہم انگلی پکڑے رہیں. خواجگی ان کی ہماری بندگی، جس طرح پالیں تو رہ ان پر فدا. یہ ہے سکون سے اور آرام سے رہنے کا طریقہ. تو بہرحال بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جسم دیا، پھر یہ دنیا میں بھیجا، تو یہ کھانے پینے اور ہگنے موتنا اس کا مقصد نہیں ہے، فیکٹریاں بنانا، بنگلے بنانا اور یہ سب جمع کرنا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، ہر لمحہ اللہ کو راضی رکھنا. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ راضی کر کے بیٹھ جائے. ہاں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبین سائی ہے. ہاں حشر تک، یعنی میرا ارادہ یہی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے اللہ پہ مرتا رہوں گا، جب تک جیتا رہوں گا ان پر مرتا رہوں گا، اپنی خواہش کچھ نہیں، ان کی مرضی پہ میں مرتا رہوں گا، مر جاؤں گا ان کی مرضی پہ. تو فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جمی سائی ہے، اور سر زاہد نہیں یہ سر، سر سودائی ہے. میں نے تو اپنے سر کا سودا اللہ پاک سے کر لیا، خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بود، کہ مرا باتو سر و سودا بود. اے اللہ مجھے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں وہ زمین سب سے زیادہ عزیز ہے جہاں میرے سر کا سودا آپ سے ہو جائے. میری ناجائز خواہشات، میرے نفس کے تقاضے، مجھے شیطان کے دھوکے جو ہے، میں ان کی خاطر سے آپ کو ناراض نہ کروں، اپنا دل توڑ دوں لیکن آپ کے قانون کو نہ توڑوں. مجھے تو وہ جگہ زیادہ عزیز ہے جہاں میرا سر آپ پر قربان ہو جائے. یہ ہے زندگی اور بندگی کا طریقہ. تو یہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اسی واسطے بھیجا ہے، اور پھر ان معاملات کو نبھانے کے لیے یہ پیٹ ساتھ لگا دیا ہے کہ بھائی تم جو ہے اس معاملے میں بھی انسان فرشتوں سے آگے بڑھ گیا ہے. ہاں انسان کا ایمان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کہ فرشتے تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. ہم نے کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ ابھی تو دیکھ بھی نہیں سکتے. جب ہم مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، پیارا دیدار بھی کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ فرمایا کہ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے گی. ایسے پیارے ہیں اللہ، ایسی محبت والے ہیں اللہ. تو ایک تو یہ کہ وہ دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہے نا، اور ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تابعین کو بھی نہیں دیکھا. اسی میں ایک بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، متا القا احبابی، یہ میں کب اپنے احباب سے ملوں گا، دوستوں سے کب ملوں گا. اب صحابہ بیٹھے تھے، حاضر تھے وہاں. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، انتم اصحابی،
کہ تم تو میرے صحابہ ہو لیکن میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میری باتوں پر ایمان لائیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک اور صالح لوگوں کو دیکھنے کے مشتاق ہیں, مشتاق ہیں وہ, ہمارے منتظر ہیں کہ کب میرے امت کے نیک لوگ مجھے ملیں گے. سبحان اللہ. تو بہرحال فرشتے جنت اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں, ہم بغیر دیکھے کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ فرشتے جو ہے ان کو نہ تو نیند آتی ہے, نہ ان کو تھکن ہوتی ہے, نہ ہی ان کے بیوی بچے ہیں کہ گھر پہنچے اور بیوی بچے ری کرتے چلے آ رہے ہیں, کبھی ہنستے مسکراتے چلے آ رہے ہیں, کبھی بیوی ٹٹر کرتی آ رہی ہے کہ آج فلاں چیز نہیں لایا, آپ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, اور ہمیں بیمار پڑے ہیں, آپ کو کچھ خیال نہیں ہے, اور یہ وہ, اور کبھی ہنستی مسکراتی, بازی بہت کم ہوتی ہیں جو ہے شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو مسکرا کے اس کا استقبال کریں. زیادہ تر جو ہے جلی بھنی اور بہت ہی سرخ چہرے سے ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سمجھ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے کہ جس کا شوہر گھر میں داخل ہو اور وہ اس کو مسکرا کے ملے, وہ خوش ہو جائے اس کو دیکھ کر. یہ طریقہ ہونا چاہیے عورتوں کا, لیکن مختلف المزاج اللہ نے بنائی ہیں, اللہ سب کو نیک سمجھ دے. تو ان کو تھکن نہیں ہے, ان کو کوئی عبادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں, اور ہم کو تو بھائی نیند بھی کرنی ہے, کھانا پینا بھی ہے, سب کچھ ہے. ان کو نمک تیل لکڑی کی فکر نہیں, ہمیں تو بھائی کمانا بھی ہے, روزی بھی کمانا ہے, تبھی تو اپنا پیٹ چلائیں گے, ورنہ کیسے پیٹ پالیں گے. تو یہ ہمارا ایمان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں, تو ایمان بالغیب اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا, ورنہ ابھی اگر کوئی نماز پڑھے فوراً آسمان کھلے, چھت سے روزی برسنے لگے تو کوئی بے نمازی رہے گا بتائیے؟ اور اسی طرح کوئی وظیفہ کرے فوراً بیماری دور ہو جائے تو کوئی آدمی بے وظیفے کے رہے گا؟ ہر آدمی اللہ اللہ کرتا رہے گا. تو یہ اللہ کو منظور ہے ایمان بالغیب. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم آج کل روزانہ, کس قدر اس سے فائدہ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ تکالیف اور مجاہدات خود سردار الانبیاء محبوب کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف اٹھانی پڑی دین کی خاطر. تو یہ سب کیوں ہوا پھر, ہے نا؟ اگر مسلمان ہونے پر ساری تکالیف دور ہو جائیں تو پھر کوئی دنیا میں کافر بھی نہ رہے گا. لیکن اللہ کو منظور یہی ہے, اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو ایمان بالغیب ہو, کیا اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے. آج یہ بھی فتنے چل رہے ہیں کہ بھائی جو چیز دکھائی دے عقل ثابت کرے اس کو مانو, اور جو عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. فرشتے دکھائی نہیں دیتے کہاں ہیں تو بھائی ہم نہیں مانتے, نعوذ باللہ. ایمان جاتا رہا اس کا, کافر ہو گیا یہ پکا بالکل. اور تقدیر پر راضی رہنا اور کتابوں پر راضی رہنا, ماننا رسولوں کو ماننا, سب چیز جو ہے ایمان کا جز ہے. تو بہرحال یہ ایمان بالغیر ہے اور اس کی زبردست قیمت ہے. تو اس کو فرمایا کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے, ہے ملک کو جس کی نہیں خبر, وہ حضور میرا حضور ہے. ذرا آئیے تو آپ اللہ والوں کی مجلس میں, ذرا آئیے تو آپ اولیاء اللہ کی محفل میں, ذرا آئیے تو. مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. ارے بھائی اللہ نے ہگنے موتنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہگنا موتنا ہی کامیابی ہوتا تو ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب ہوتا, کیونکہ سب سے زیادہ وہ کھاتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی اسی کا ہوتا ہے, ہے نا؟ ایکسپورٹ بھی وہی کرتا ہے زیادہ. ہاتھی تو پالنا بڑا مصیبت ہے بھائی. ایک مرتبہ چند یہ وہ جو یہ گانے بجانے والے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, یہ بھانڈ میراثی لوگ, میراثی, یہ بادشاہ غالباً اکبر بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کے تلے چلے گئے دربار میں, خوب شور شرابہ اپنا گانا بجانا کرتے ہوئے. تو بادشاہ ایسے ہوتے ہیں, کبھی گالی دینے سے خوش ہو جاتے ہیں, کبھی سلام کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں, مزاج ان کا ایسی ہے. تو انہوں نے بڑا پسند آیا ان کو, انہوں نے ان کو خوشی میں ہاتھی انعام دے دیا, ایک ہاتھی. تو وہ لے گئے بڑی خوشی خوشی ڈھول بجاتے ہوئے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو اب وہ تو میراثی بھانڈ تو فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پھکڑ ہوتے ہیں بالکل, گانے بجانے پر کچھ انعام مل گیا وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے پھر شروع کرتے ہیں. اب وہ ہاتھی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ان کا سارا کھانا کھا گیا, سارا پیسہ ختم ہو گیا. اب بڑے پریشان ہوئے, پھر صبح پھر کھانا ہاتھی کو چاہیے. تو بڑے بوڑھوں کو جیسے انہوں نے بھی سنایا تھا حضرت والا کی بات کہ بڑے بوڑھوں سے بھائی کچھ رابطہ رکھو تو آپ کے کام آ جائیں گے. بڑے بوڑھوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہاتھی کو لے جاؤ بازار میں اور اس کو ہکا دو وہاں سے, کھلا چھوڑ دو. تو یہ لے گئے وہاں ہاتھی کو کھلے بازار میں جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے, وہاں ہکا دیا اس کو. شور مچا کے, شور سے گھبراتا ہے جانور ایک دم, ادھر جا کے پیر مار رہا ہے, ادھر جا کے کچھ کر رہا ہے, تباہی کر رہا ہے. تو اب سب لوگ پریشان, ہلڑ مچ گیا. اور بادشاہ کی سی آئی ٹی نے جا کے خبر دی کہ بھائی یہ معاملہ ہو رہا ہے, آپ نے جو کل ہاتھی انعام میں دیا تھا وہ تو سب یہ کچل رہا ہے لوگوں کو. تو فوراً طلبی کی میراثیوں کو بلاؤ ان کو. جب وہ آئے تو کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, ہم نے تم کو ہاتھی انعام میں دیا, تم نے اس کو یہ قدر کی, ہمارے لوگ رعایا کو کچل رہے ہو. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم تو میراثی لوگ ہیں, ہم تو اسی طرح کھاتے پیتے آئے ہیں مانگ تانگ کر کے, تو آپ اتنا کھانا ہم کہاں سے لاتے, ہم نے اس کو بھی یہی کہا کہ تو بھی مانگ کے کھانگ, ہم بھی مانگ کے کھاتے ہیں, تو بھی مانگ جا کے بازار. پھر بادشاہ سمجھ گیا, پھر اس نے اپنے خزانے سے اس کا ہاتھی کا وظیفہ مقرر کیا کھانے پینے کا. تو ہاتھی پالنا تو مصیبت ہے, تو ہاتھی تھوڑی اللہ میں نے بنایا ہے, کھانے پینا ہمارا تھوڑی مقصود بنایا ہے. ہر لمحہ ہمیں ایک فکر پیدا ہو جائے بس کام بن جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت قرآن پاک لے کر بیٹھے رہیں تو سبحان اللہ. ضروری نہیں تہجدی گزاری آپ ہمت ہے نہیں ہے, کمزور ہیں, نیند ہے, بڑھاپا ہے, بیماری ہے, آپ نہیں مشقت کر رہے ہیں, اللہ کو ایسی مشقت مطلوب نہیں ہے بندے سے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بس پانچ منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. مرشد اصل میں بات سے بات نکلتی آتی ہے, اور جب بولتا ہوں تو پھر میں کیا کروں, مجبور ہو جاتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی اچانک ذہن سے نکل گئی. ہاں کیا فرماتے تھے وہ بات ذہن سے نکل گئی. کیا آخری بات کیا کہہ رہا تھا. بہرحال وہ بات پہ بات پہ بھی ایک شعر یاد آ گیا, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر. میرے حضرت کا شعر ہے کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. بھائی جب درد دل کی بات ہوتی ہے تو دل میں جو ہوتا ہے وہ نکلے بغیر چین نہیں آتا, کیا کریں. اور یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے, جہاں وہ جب تک دیتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کا حکم آتا ہے بالکل ایک دم صفا چٹ بادل کھل جاتے ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں, سب خشکی خشک بنجر ہی بنجر. بہرحال بھائی بات صرف اتنی ہو رہی تھی, ہاں کہ تہجد گزاری اللہ کو اپنے بندے پر مشقت مطلوب نہیں ہے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, الحمد للہ یہ بات یاد آ گئی, کہ کوئی باپ چاہتا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ 50 کلو وزن اٹھوائیں, کبھی کبھی آپ گوارا کر سکتے ہیں, چلے 20 کلو اٹھوائیں, کبھی گوارا آپ خود اٹھا لیں گے لیکن اس کو نہیں اٹھانے دیں گے. جتنا تحمل ہوگا, چلو بھائی بیٹا تم اس کو شوق آ رہا ہے کہ چھوٹی ہلکی پھلکی سی باسکٹ تم بھی اٹھا لو, چلو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی باسکٹ ہی ہم اٹھا لیں بس. ہاں میرے حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ طاعت مختصر پہ میرا کریم, طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے. بے شمار اجر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی طاعتوں پہ. اور اب تو جسمانی قوا کمزور ہیں اور بہت مصروفیت کا زمانہ ہے, اور کمانا بھی ہے یہ بھی وہ بھی مسئلے, تو بہت آسان راستہ, بس یہ میں بتا رہا ہوں کہ مرشد نے بہت بہترین اور آسان راستہ, اللہ کو بہت سستا پانے کا راستہ بتا دیا ہے. یہی بات شروع میں میں کہہ رہا تھا کہ میرے مرشد نے ساری زندگی یہ بات پہ اپنی زندگی کو سمجھو اختتام کر دیا اسی بات پر روتے روتے کہ خدا تعالیٰ کو ہم ایک لمحہ ناراض نہ کریں. بس کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ. ایک کام کر لیں اور وہ بھی وہ کام ہے کہ جس میں کوئی مشقت نہیں ہے. کام کرنا مشکل ہے, نہ کرنا آسان ہے. ایک کام آدمی بیٹھا ہے کہہ رہے کہ بھائی یہ کام کرتے رہو صبح شام, تو کہے گا بھائی کب تک کروں میں آخر. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ کام ہی نہ کرو, آرام سے مزدوری لے لو, بیٹھے رہو آرام سے, لیٹو سو, خوب سو, کھاؤ پیو اور ہنسو بولو, لیکن بس ایک کام کرو کہ خدا تعالیٰ کو ناراض ہم نہ کریں, اس کی فکر اور جستجو ہم پال لیں, بس انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے. والعاقبۃ للمتقین, اللہ فرمائے کہ انجام متقین کے ہاتھ میں, ہم نے دے دیا ہے ہاتھ میں. متقی بن جاؤ, پوری کائنات کی دولت تم اپنی مٹھی میں لے لو. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فضل سے مجھے بھی اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ مجھے بھی ایسا ایمان و یقین اور میرے سب دوستوں اور گھر والوں کو ان کے میرے گھر والوں کو اور میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں, ایک لمحہ بھی جان دے دیں, جان دے دیں, سو جان دے دیں, لیکن ایک مرتبہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین دیجئے, ایسی توبہ کی توفیق دیجئے کہ عرش الہی کو ہم ہلا دیں رو رو کر, اپنی ندامت کے آنسوؤں سے گناہوں کے پہاڑ ہم اڑا دیں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر لمحہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ خاندانوں میں کہیں جھگڑے ہوں اے اللہ ان کو پیار و محبت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دیجئے اور مصیبت کو راحت سے بدل دیجئے اور پریشانی کو اور مشکلات کو اے اللہ تو عافیت سے بدل دیجئے اور اے اللہ خوشی غم کو خوشی سے بدل دیجئے اور مشکل کو عافیت سے بدل دیجئے, راحت سے بدل دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی معرفت کاملہ اور اپنی معرفت اور محبت کاملہ نصیب فرما دیجئے. اور جو بھائی بہن ہمارے بیمار ہیں, ہمارے بزرگ کوئی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ جس کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں, ان کی حاجت براری فرما دیجئے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ جن لوگوں کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجئے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے, اور جن کی اولاد دنیا دار ہو گئی ہے بھٹک گئی ہے اے اللہ ان کو راہ راست پر لے آئیے, صراط مستقیم پر لے آئیے. اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.